لبيك يا سيدا
لبيك يا
سيدا
لبيك يا
سيدا يا سيدا
يا
سيدا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. درود پڑھیں ملک محمد و آل محمد. سرکار ختمی مرتبت کی خوشنودی کے لیے پھر ایک صلوات پڑھیں ملک محمد و آل محمد. یا مومنین اکرام، تشیع مکتب جرأت و استقامت کے عنوان سے جن سلسلہ گفتگو کو شروع کیا تھا، کل تک سورہ مبارکہ فصلت کی 30ویں آیت کے ذیل میں ہم اس مرحلے تک پہنچے تھے کہ یہ جرأت، یہ استقامت حضرات معصومین علیہم السلام کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور جب منزل مائیت پر انسان پہنچ جائے تو وہ قلت اور کثرت کی اوپر نگاہ نہیں رکھتا، بلکہ اپنے وظیفے کو انجام دینے کے لیے سرگرم عمل ہوتا ہے. اور اسی منزل پر ہماری مجلس کل کی تمام ہوئی تھی، اور آج انشاءاللہ اسی منزل سے کچھ درجہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. سورہ مبارکہ فصلت کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر استقامت کا مظاہرہ کیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے افراد پر ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے. ہنگامے نزول ملائکہ ان کو بشارت دیتے ہیں، اللہ تخافو، خوف زدہ نہ ہو، ولا تحزنو، غم زدہ نہ ہو، وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، یہ اس جنت کی بشارت دے رہے ہیں کہ جس کا صاحبان استقامت سے وعدہ کیا گیا ہے. لیکن خوف اور غم، یہ دو اصطلاحات عموماً ہمارے وہاں مترادف کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. اکثر آپ نے قرآن میں بھی دیکھا ہوگا، لا تحزن، ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یا اسی طریقے سے، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوتے ہیں. یہ کون سا خوف اور کون سا غم ہے؟ تو مفسرین نے، خصوصاً علامہ طباطبائی علیہ رحمہ نے اس کے اوپر مفصل گفتگو کی ہے، کیونکہ یہ منزل وہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر استقامت کے باب میں اس جانب زیادہ جائیں، ابھی استقامت کو ہی مطرح کر لیں، بیان کر لیں، شاید انشاءاللہ خداوند متعال کی توفیق کے ساتھ تو یہی کافی ہے. لیکن ذرا سا سمجھ لیجئے کہ خوف ہے کیا. خوف انسان اپنے ماضی کے احوال کی وجہ سے خائف ہوتا ہے، اور غم انسان کے مستقبل کے ساتھ بعض چیزوں کے ساتھ ملحق ہوتا ہے. مثلا جو اولیاء اللہ کو خوف نہیں ہے، وہ خوف کس چیز کا نہیں ہے؟ وہ خوف اس شے کا نہیں ہے کہ جو ماضی میں انہوں نے زندگی گزاری ہے تو ان کو اطمینان ہے کہ اللہ کی راہ پر زندگی گزاری ہے. اور غم کس چیز کا نہیں ہے؟ غم اس چیز کا نہیں ہے کہ آخرت میں جب لوگ مغموم ہوں گے اور لوگوں کو بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا ہوگا تو اولیاء خدا اس سے مبرہ ہوں گے کہ وہ آخرت میں پریشانی کا سامنا کریں. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو خوف اور غم ہم اردو میں تعبیر کرتے ہیں، مثلا غم سید الشہداء، یہاں پر اکثر تعبیر پیش کی جاتی ہے کہ جناب قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اولیاء خدا کو غم نہیں ہوتا، آپ غم کر رہے ہیں. تو یہ غم وہ ہے جو اولیاء خدا کو ہے، کیونکہ اسی غم کی وجہ سے اس غم سے نجات ملے گی. مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. خوف کو اور اس غم کو اس جگہ پر منطبق کرنا مناسب نہیں ہے. تو اب استقامت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنے افراد تھے آغا؟ 72 مشہور تعداد، 100-150 اس سے کچھ زیادہ. مد مقابل کتنے افراد تھے؟ مد مقابل لاکھوں کا لشکر مشہور ہے، لیکن 30,000 سب سے کم عبارت بیان کی گئی ہے. چلے ہم سب سے کم عبارت کو لیتے ہیں 30,000. یہ 30,000 کے مد مقابل جو ہیں، اگر آپ انہی مادی نگاہوں کے ساتھ ان کے پاس جائیں اور جا کر کہیں کہ جناب آپ کو ہتھیار تیز کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو شہید ہونے کے لیے آئے ہیں نا، آپ کو ہتھیار تیز کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو مقاومت کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کا ہدف اگر فقط شہادت ہے تو آپ جائیے میدان کارزار میں اور جا کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں. تو جواب یہ آئے گا کہ جناب ہمارا ہدف شہادت ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بات طے ہے کہ ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ جب تک آخری سانس باقی رہے حجت خدا کی نصرت کریں، جب تک آخری سانس باقی رہے حجت خدا کی نصرت کریں. اسی لیے آپ شب عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے اندر وہ جرأت، وہ صلابت، وہ استقامت، وہ شجاعت دیکھ رہے ہیں کہ چراغ بجھایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے جس کو جانا ہے چلا جائے، لیکن کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کشتی میں سوار ہیں جو کشتی نجات ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے بیدار. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. یا علی، جس کے بارے میں سرکار کا فرمان ہے ان الحسینہ مصباح الہدا و سفینۃ النجا، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کا سفینہ ہیں. ایک اور عبارت بیان کی جاتی ہے اور اس کی نسبت دی جاتی ہے، کلنا سفن النجا، ہم سب کے سب نجات کے سفینہ ہیں، لیکن سفینۃ الحسین اوسا و اسرا، ہم سب کے سب، یعنی معصومین کی طرف نسبت ہے، ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں، ہم سب کے سب نجات تک پہنچائیں گے، لیکن ہمارے جد حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا سفینہ ایسا ہے جو وسیع بھی ہے اور تیز چلنے والا بھی ہے. لہذا آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک رات میں حر نے نجات کو پایا ہے، کیسے چند دنوں میں وہاب نے نجات کو پایا ہے، کتنی جلدی ان دو خارجی بھائیوں نے جو آخر وقت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے نجات کو حاصل کیا. اوسا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سفینہ بڑا بھی ہے، اس میں وسعت بھی ہے، اسرا اور تیز چلنے والا بھی ہے، آپ کو جلدی نجات تک پہنچائے گا. مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اب یہ مکتب تشیع جس سفینے میں سوار ہے تو سفینے کے لیے لازم ہے کہ جہاں پر سفینہ جائے وہاں پر آپ اور میں چلیں، یہ پہچان ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سفینہ اس سمت میں جائے میں اس سمت میں جاؤں. اگر میں سفینے میں سوار ہوں تو اسی سمت میں حرکت کروں گا جس سمت میں نا خدا مجھے لے کر جا رہا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ پس سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو سفینے سے مثال دی. اب میں اس کو ذرا سی مثال کو موڈیفائی کر کے آپ کے سامنے تھوڑا سا بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے بیان کروں. دیکھیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان کر دیا تھا، اس کی مثال ایسے لے لیں کہ آپ کسی مقام پر جائیں جہاں سے متعدد سواریاں، چلے سفینے کی مثال لے لیتے ہیں،
آپ کسی بندرگاہ پر جائیں, وہاں پر متعدد سفینے کھڑے ہیں اور مختلف سفینے مختلف جگہوں پر جا رہے ہیں, آپ کو ایک خاص منزل تک پہنچنا ہے, اس منزل کا نام ہے نجات. سب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمہیں نجات تک لے کر جائیں گے, سب کا دعویٰ یہ ہے کہ تمہیں نجات تک لے کر جائیں گے, مگر آپ کس سفینے میں سوار ہونا پسند کریں گے؟ کہ جس سفینے کے بارے میں آپ کے پاس علم ہو کہ یہ نجات تک پہنچا دے گا, یہ منزل نجات تک مجھے پہنچا دے گا. اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے, اور جب علم آتا ہے نا تو انسان کے اندر اطمینان آتا ہے, اور جب اطمینان آتا ہے تو انسان مطمئن ہو کر جس سواری میں سوار ہوتا ہے, کبھی اس میں سو جاتا ہے, کبھی اس میں غذا تناول کرتا ہے, کیونکہ اس کو یقین ہے کہ میری سواری منزل کی جانب گامزن ہے, ہدف اس کا وہ منزل ہے. اب یہاں پر بہت سارے سفینے, اگر آپ تاریخ اسلام کا مشاہدہ کریں, بہت سارے سفینے نظر آئے, کوئی سفینہ جا کر سقیفہ پر رک گیا, کوئی سفینہ اور آگے بڑھا جمل پر رکا, کوئی سفینہ اور آگے بڑھا صفین پر رکا, کوئی سفینہ اور آگے بڑھا نہروان پر رکا, کوئی سفینہ اور آگے بڑھا امام حسن مشتبہ کی صلح کے وقت پر رک گیا, کوئی سفینہ کربلا تک پہنچ گیا مگر کربلا کے بعد چوتھے امام سے جدا ہوا, کوئی سفینہ پانچویں امام سے جدا ہوا. اس طرح سفینے چلتے رہے, لیکن مجھے اور آپ کو اس سفینے میں سوار ہونا ہے جو سفینۃ الحسین ہو. پس یہ سفینۃ الحسین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے چلا تھا, تو جا کر ظہور کی نجات پر رکے گا, اور جب ظہور کی منزل پر پہنچ کر میں اور آپ اس نجات کو پائیں گے تو یہ وعدہ قرآن محقق ہوگا. پھر یہ وعدہ قرآن محقق ہوگا, اس ظہور تک پہنچنے کے لیے جو مجھے اور آپ کو ضرورت ہے, وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سفینے سے منسلک رہے. مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تاریخ بشریت و تاریخ اسلام, بلکہ بشریت کہہ دے تو زیادہ بہتر ہے, آپ نگاہ کیجئے, چار واقعات بہت زیادہ اہم ہیں, بہت اہم ہیں. ان میں سے ایک ہے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دوسرا ہے غدیر, تیسرا ہے کربلا, اور چوتھا ہے ظہور. ان چار واقعات کے اوپر بہت دقت سے نگاہ کرنے کی ضرورت ہے. بعثت نبوی یعنی جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر, اعلان کرنے کا حکم ہوا, وحی کا آغاز ہوا, وہ دن کے جس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی اشم ریح النبوۃ, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, کیونکہ امیر المومنین وہ واحد شخصیت ہیں جو غار حرا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے, کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں تھی. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا غزہ کو باہر سے رکھ کر آتی تھی, علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے ہمیشہ, اور خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ میں رسول کے ساتھ ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلتا ہے. میں نے اس کو پہلے بھی بیان کیا کہ میں رسول کے ساتھ ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلتا ہے. جب میں نے یہ خطبے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑھا تھا نا, تو ذہن میں بہت سارے سوال آئے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نسبت اونٹنی کے بچے کے ساتھ کیوں دی, اونٹنی کے ساتھ کیوں دی؟ پھر کچھ جوابات ذہن میں آئے, کیونکہ جب تک معصوم خود معین نہ کر دیں میں اور آپ تعین نہیں کر سکتے ان کے کلام کی, یا تو وہ خود معین کریں یا ان کی کوئی فرزند جو کہ خود معصوم ہو وہ معین کریں. اسی طریقے سے ہم معصومین علیہ السلام کے کلام کی تعین کرتے ہیں نا. اب یہاں مولا کہہ رہے ہیں کہ میں اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلا کرتا ہے. جب یہ میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کیونکہ عرب اونٹ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, قرآن نے بھی اونٹ کی مثال دی ہے, افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا تم اونٹ کی طرف نگاہ نہیں کرتے کہ اونٹ کو ہم نے کیسا خلق کیا ہے؟ تو شاید امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعبیر اس لیے پیش کی ہو کیونکہ اس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے. پھر مرحلہ تھوڑا آگے بڑھا, اور آگے جب مرحلہ بڑھا تو میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا, اس کو میں اس لیے وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ معصومین علیہ السلام کے کلام کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے کہ بہت ساری چیزیں ابھی ہمارے اوپر مخفی ہیں, انشاءاللہ وہ بعد از ظہور کھلیں گی. ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عقدہ مجھ پر جب کھلا کہ جب میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا اور میرا یہ ہاتھ اس حادثے میں شکستہ ہوا. مجھے کسی حکیم نے کہا کہ آپ اونٹنی کا دودھ پئیں. دیکھیں میں رسول کے ساتھ کیسے چلا ہوں, جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلتا ہے. مجھ سے کہا کہ آپ حکیم کا دودھ پئیں. ہمارے برادر بزرگ جو ایک سال ہیں میں وفات پا گئے, خدا بندے متعال ان کے درجات بلند فرمائے, ہم نے ان کو بھیجا. ہم نے کہا بھیا جا کر فلاں جگہ پر اونٹنی ہے, وہاں پہ اونٹ والا ہے, اس سے جا کر آپ دودھ لے کر آ جائیے. بھیا گئے, ہمارے آنے میں تاخیر ہو گئی. جب زیادہ دیر ہوئی تو کراچی کے ماحول میں ہمیں پریشانی شروع ہوئی. کافی دیر کے بعد آئے, دودھ تو لے کر آ گئے اونٹنی کا. ہم نے کہا دیر کیوں ہوئی؟ کہا رہے عجیب باتیں کر رہا تھا اونٹ والا. میں نے کہا کیا کر رہا تھا؟ کہنے لگے کہ جناب اونٹنی موجود تھی, اس کا بچہ موجود نہیں تھا. میں نے کہا آپ کو دودھ لینے اونٹنی کا بھیجا تھا, بچے سے کیا تعلق ہے؟ امیر المومنین کا جملہ اپنے ذہن میں رکھیے گا, آپ کو دودھ لینے اونٹنی کا بھیجا تھا, اس کے بچے سے کیا تعلق؟ کہا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ بچہ ابھی پاس نہیں ہے, یہ اونٹنی ایسا جانور ہے کہ جب تک اپنے بچے کو محسوس نہ کرے اور اس کے لمس کو حس نہ کرے جب تک دودھ نہیں دے گی, جب تک دودھ نہیں دے گی. اب جیسے ہی بھائی نے یہ کہا نا, میرے ذہن میں پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ آیا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلا کرتا ہے. یعنی اگر علم رسول سے فائدہ اٹھانا ہے تو علی کو ساتھ رکھ کے فائدہ اٹھانا ہوگا, علی کو چھوڑ کر علم رسول سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اگر علم رسول سے فائدہ اٹھانا ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ رکھنا ہوگا. میں رسول کے ساتھ ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلتا ہے. اور کہا اس نے ایک اور عجیب بات بتائی اس مالک نے اونٹنی کے. کہا کیا بات بتائی؟ کہا دیکھیں شہر میں بڑے دھوکے باز لوگ ہیں, اگر آپ کے سامنے دودھ دھو کر نہ دیں تو سمجھ جائیے گا جالی دے رہا ہے, اور اطمینان کر لیجئے گا کہ بچہ موجود ہو جبھی وہ خالص دودھ کہلائے گا, ورنہ اصلی کے نام پر نقلی آپ کو تھما دیں گے. مجھے سمجھ میں آ گیا کہ کیوں علی ابن ابی طالب نے کہا تھا کہ میں رسول کے ساتھ ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلتا ہے. علی کو چھوڑ کر جو رسول کی بات کرتا ہوا دکھائی دے, سمجھ جائیے خالص نہیں کر رہا, جالی کر رہا ہے. خالص نہیں کر رہا, جعلی کر رہا ہے. کیونکہ اگر خالص کر رہا ہوتا تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ رکھتا. اسی لیے امین المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تو علی ابن ابی طالب ہر منزل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. کعبے سے ولادت ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش میں آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی. رسول کبھی اپنے سینے پر سلاتے ہیں, کبھی اپنے بستر پر سلاتے ہیں, اپنے دہن سے نوالے کو نرم کر کے علی کو کھلاتے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے ایسے رسول اللہ نے علم بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچوں کو بھراتا ہے. اس کے بعد علی ابن ابی طالب وہ واحد شخصیت ہے جو غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. جواب دیا انی اشم ریحن نبو, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خوشبو کو سونگتا تھا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خوشبو کو سونگتا تھا. اس پہ بعض معترضین نے کہا کہ جناب نبوت کی بھی کوئی خوشبو ہوتی ہے, نبوت کی کوئی خوشبو ہوتی ہے, تو جناب اس کے لیے مشام عصمت کی ضرورت ہے, اس کے لیے کسی عام مشام کی ضرورت نہیں ہے جو نبوت کی خوشبو کو سونگے. کیونکہ روایات تو بہت ساری ہیں. رسول پر جب پہلی وحی آئی, ایک ورقہ بن نوفل والی روایت جس کو بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار آئے اور آنے کے بعد ان کا بدن کانپ رہا تھا, ان کو کمبل اڑایا گیا. ورقہ بن نوفل نے تائید کی کہ یہ نبی بننے والے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ. اور ایک روایت ہمارے پاس ہے کہ جس میں اسی اشمو کو بار بار اہل بیت اتھان نے استعمال کیا ہے. ادھر حسن گھر میں آئے, السلام علیکم یا امہ انی اشمو عندک رائحتن طیبہ. ادھر حسین آئے, السلام علیکم یا امہ انی اشمو عندک رائحتن طیبہ. اے مادر گرامی, میں پاکیزہ خوشبو اپنے نانا کی سونگ رہا ہوں. معلوم ہوا کہ نبوت کی خوشبو سونگنے کے لیے مشام امامت کی ضرورت ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہر صحنے میں, ہر صحنے میں امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ کے ساتھ رہے. سلسلہ آگے بڑھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا, لوگوں کو بلایا گیا, لوگ کھانے کے لیے آ گئے. اب جب لوگ کھانے کے لیے آ گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد پر. نہیں نہیں نعرہ لگانے دیں بھائی, اچھا لگ رہا ہے ان کا نعرہ. ایک اور صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد پر. بلا لے بلا لے بلا. ایک اور صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد پر. اور ایک نعرہ لگوائیں اس بچے سے تاکہ اس کی عادت پڑے مجلس میں نعرے لگانے کی. لگاؤ بیٹا نعرہ لگاؤ. ایک اور صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد. لیکن یہ بچوں کی عادت ہمیں بنانی ہے, بچوں کو فرش اعضا سے بھگانا نہیں ہے, فرش اعضا پہ بٹھانا ہے تاکہ ان کی تربیت ہو, یہی تو سنبھالیں گے. ایک مل کے اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ علی رہے. دعوت ذوالعشیرہ کا موقع آیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھول دیا. کل بات یہاں پر آ کے رکی تھی کہ ایک مقام خاص عہدہ الہی جو اللہ کی جانب سے ائمہ معصومین علیہ السلام کو ملا ہے, وہ عہدہ ائمہ معصومین علیہ السلام میں اس میں کسی کا کوئی شریک نہیں ہے, کوئی بھی اس میں ان کا شریک نہیں ہے. اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں, کنیکٹ کیجیے گا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر اعلان کیا کہ جو بھی میری نبوت کی تصدیق کرے گا وہ میرا وصی ہوگا, میرا پرچم بردار ہوگا اور میرا جانشین ہوگا. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا, دروازہ کھل رہا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ جو بھی ہو ادھر آ جائے, جو بھی ہو ادھر آ جائے, وہی وصی ہوگا, وہی جانشین ہوگا, وہی پرچم بردار ہوگا. اگر یہ رسول اللہ اتمام حجت کر رہے ہیں, رسول بھی جانتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں آئے گا سوائے علی کے. رسول بھی جانتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں آئے گا سوائے علی کے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتمام حجت کی اس منزل پر لے کر آ رہے ہیں کہ کل کو کوئی دعویٰ نہ کرے کہ فقط علی کو ہی آگے بڑھایا, کسی اور کو آگے نہیں بڑھایا. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا, سب نے کھایا پیا اور اٹھ کر چل دیے. دوسرے دن پھر یہی معاملہ ہوا, تیسرے دن پھر یہی معاملہ ہوا. تیسرے دن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا, ھذا وصیی وخلیفتی وصاحب لوائی ووصیی اطیعوہ. یہ میرا وصی ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا پرچم بردار ہے, اس کی اطاعت کرو. یہاں تک آپ نے واقعہ سن رکھا ہے. سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, دیکھیں یہ ایک الہی عہدہ تھا نا, ہم روز اول سے یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ولایت, وصایت, امامت, خلافت ایک الہی عہدہ ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, اللہ خلیفہ بنائے گا. انی جاعلک للناس اماما, اللہ امام بنائے گا. وجعلناہم ائمہ, ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے. تو یہ عہدہ الہی عہدہ ہے. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازہ کیوں کھول رہے ہیں؟ اس لیے دروازہ کھول رہے ہیں کہ کل کو کوئی کھڑے ہو کر یہ نہ کہے کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو اس سے اچھا کر کے دکھاتے. یہی فلسفہ امتحان معصوم ہے. یہ جو ہمارے جوان بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ جناب امام حسین علیہ السلام کو امتحان کی کیا ضرورت تھی, جناب زہرا کو امتحان کی کیا ضرورت تھی, اہل بیت اطہار علیہ السلام کو امتحان کی کیا ضرورت تھی. ایک سنت علماء میں رائج ہے جس کو کہا جاتا ہے سنت ابتلا. اللہ کی ایک سنت ہے سنت ابتلا. اللہ نے ہر فرد کو اس کے ظرف کے مطابق امتحان میں مبتلا کیا ہے. جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہے اس کا اتنا بڑا امتحان ہے. آپ انشاءاللہ کل صبح کی زیارت میں کہ جو دن منصوب ہے حضرت امیر المومنین اور جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا صلوات و سلام اللہ علیہما سے, اس سے بیدار ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. کل کی انشاءاللہ آپ زیارت میں یہ پڑھیں گے, السلام علیکم ممتحنہ, بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو سلام کیا جا رہا ہے. ہر روز کسی نہ کسی معصوم سے منسوب ہے, آج کا دن رسول اللہ سے منسوب تھا، کل کا دن اتوار کا دن جناب زہرا اور امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ تو اس زیارت میں جب ہم بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی جو دو زیارتیں نقل ہوئی ہیں نا، ان دونوں میں یہی مفہوم موجود ہے، السلام علیکہ ممتحنہ، سلام ہو آپ پر اے وہ بی بی کے جس کا امتحان لیا گیا۔ کب لیا گیا امتحان؟ امتحانک الذی قبل ان یخلقک، کی آپ کا امتحان آپ کی خلقت سے پہلے لیا گیا۔ اگر یہ کون سا امتحان ہے جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے لیا جا رہا ہے، اور امتحان ان سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ ہمارے عام اذان میں تو یہ آتا ہے نا کہ ان کو امتحان کی ضرورت کیا ہے، اور بالکل صحیح ہے کہ جناب ان کو امتحان کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اللہ کے مخلص ہیں، یہ اللہ کی طرف سے خالص کیے گئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے منتخب ہیں، تو ان کو امتحان کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، امتحان کی ضرورت ان کو نہیں ہے، امتحان اس لیے ان سے لیا گیا کہ کل کو کوئی نااہل کھڑے ہو کر یہ نہ کہے کہ اگر ہم سے ہمیں یہ مقام مل جاتا تو ہم بھی یہاں پہنچ جاتے۔ ان کو امتحان لے کر یہ مقام دیا گیا ہے تاکہ اللہ اپنے عادل ہونے کا اعلان کرے کہ ان کو جو مرتبہ ملا ہے ایسے ہی نہیں ملا، اللہ کی نگاہ نے انتخاب کیا ہے ان کو، اس لیے ان کو یہ عہدہ ملا۔ یہ امتحان کا فلسفہ ہے جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اس استقامت کے ساتھ کربلا کے میدان میں وارد ہو رہے ہیں، یہ جو امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام اس صلابت کے ساتھ صلح کی شرائط لکھ رہے ہیں، یہ جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کس کمال اس صبر کے ساتھ 25 سال صبر کر کے دکھا رہے ہیں، آغا جتنی ذات بڑی ہوگی اتنی آزمائش بڑی ہوگی، علی جیسا امام ہو، بازوؤں میں طاقت ہو، تلوار بے نیام ہو، لیکن 25 سال صبر کرنا جیسی شجاعت ہے نا، ویسی شجاعت تلوار چلانے میں نہیں ہے۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کا عالم، کہ زیارات میں کہا گیا اصبرت صابرین۔ تو اب یہاں پر جو امتحانات کا مرحلہ تھا نا، اس کو بیان کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھول دیا، کہا جس کو آنا ہے وہ آ کر تائید کر لے، کوئی تائید کے لیے آگے نہیں بڑھا، کوئی آگے نہیں بڑھا، کیونکہ اس وقت کون تھا مواحد؟ ایک حضرت امیر المومنین علیہ السلام، ایک حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک جناب ابو طالب علیہ السلام، اور ایک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، ان چار کے علاوہ کون تھا آغا؟ کہ جو اس وقت، اور اس چار کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس گھر کے علاوہ آپ کو کوئی اور گھر نظر آ رہا تھا کہ جس میں 3 لوگ سجدہ ریز نظر آئیں، صرف رسول اللہ، امیر المومنین اور جناب خدیجہ، یہ وہ گھرانہ تھا کہ جہاں سے توحید کا نور پھوٹ رہا تھا، جہاں سے دین کے پیغامات نشر کیے جا رہے تھے مکہ میں، اس وقت کون سا گھرانہ تھا آغا ایسا کہ جہاں پر توحید کا نور ہو، جہاں پر خدا بندے متعال کی عبادت کی جا رہی ہو؟ اس گھرانے کے علاوہ اور کوئی گھرانہ نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے لیے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھول کر بتایا کہ دیکھو اس میدان میں اگر تم آؤ گے تو یہاں پر تمہیں اعزاز ملے گا، لیکن اس اعزاز کے لیے کچھ صلاحیتوں کی ضرورت ہے، کوئی آگے نہیں بڑھا، کوئی آگے نہیں بڑھا سوائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ اور جانتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رسول اللہ کو علم کیوں تھا کہ علی آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ وہ تو دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام لوگ اپنی نگاہوں سے یتیم عبداللہ سمجھ رہے تھے نا، مگر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے، اس لیے علی کو معلوم ہے کہ یہ یتیم عبداللہ کائنات کا سید و سردار ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ متعدد روایات ہیں ہمارے پاس مشہور و معروف، یا علی، متعدد روایات کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اول مخلوق ہونے کے لیے ہمارے پاس ادلہ موجود ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، مشہور و معروف حدیث، خاص و عام اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور اس کے بعد کلام کو یہی نہیں روکا، کلام کو آگے بڑھایا، کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ کہیں پر کہا حدیث قدسی میں لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ افلاق کو خلق نہ کرتا، لولا علی لما خلقتک، آپ اور اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا، لولا فاطمہ لما خلقتکما، فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ جب کوئی کوتا نظر اور کوتاہ ذہن اس حدیث قدسی کو سنتا ہے نا تو بلبلا اٹھتا ہے کہ کیسے علی و فاطمہ کے مقام کو بڑھا دیا. اگر علی و فاطمہ کے مقام کو نہیں بڑھایا ہے, اس مقصد کو بتایا ہے کہ بعثت کا مقصد غدیر پورا کرے گا, غدیر کا مقصد فاطمہ زہرا بچائیں گی, لہذا ان تینوں کا ہونا اس دین کے لیے اتنا لازم تھا کہ اللہ نے ان تینوں کو لازم و ملزوم قرار دیا. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کسی کی فضیلت کو بڑھایا نہیں جا رہا, اور ہمارا مکتب اس کی بنیادیں اس پر ہیں, اس مکتب کی بنیادیں اس پر ہیں کہ نہ کسی کی فضیلت کو بڑھایا جائے نہ کسی کی فضیلت کو گھٹایا جائے. اسی لیے ہم غالیوں کے بھی مخالف ہیں, اسی لیے ہم مقصر کے بھی مخالف ہیں. نہ ہم بڑھانے والے ہیں نہ ہم گھٹانے والے ہیں, ہم وہی ماننے والے ہیں جو وحی کے ذریعے منوایا گیا ہے. مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. تو اگر توجہ کر رہے ہیں آپ, اب یہاں پر جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گواہی دی ہے, امیر المومنین کو معلوم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب نبوت پر ہیں. ایک اور حدیث سناتے چلوں, کنت نبیا والآدم بین الماء والطین, مشہور و معروف, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل کے درمیان تھے. یہ بعض روایات میں کنت نبیا والآدم بین الروح والجسد, جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے, اور اسی طریقے کی روایات آپ کو اصول کافی میں فراوان مل جائیں گی اول مخلوق ہونے کے اعتبار سے. مثلا ایک شخص امام کے پاس آتا ہے, نبی امام کے پاس, اور آنے کے بعد میرے اور آپ کے آقا اور مولا سے پوچھتا ہے کہ مولا کیا وجہ ہے, کچھ لوگ ادھر جا رہے ہیں کچھ لوگ ادھر جا رہے ہیں, آپ مجھے ذرا صحیح دین کی معرفی کرائیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا بوحدانیت ثم خلق محمدا وعلیا وفاطمہ, کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت میں منفرد ہے, جب اس نے خلقت کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے نور محمد کو, نور علی کو اور نور فاطمہ کو خلق کیا, ثم خلق جمیع الاشیاء, اور ان کی خلقت کے بعد اللہ نے تمام چیزوں کو خلق کیا. یہ جو آپ مراتب بڑے ہوئے دیکھتے ہیں نا, کہ اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کا مرتبہ بڑھا دیا, کسی کا مرتبہ کم رکھا, کسی کو مثلاً فرش اعضا تک آنے کی مہلت دی, کسی کو فرش اعضا سے روشناس نہیں کرایا, کسی کو مسلمان قرار دیا, کسی کو مسلمانوں کے قبیلے سے باہر رکھا. یہ ساری چیزیں ایسی ہی نہیں ہو گئی. آپ جمادات میں جائیں, آپ نباتات میں جائیں, آپ حیوانات میں جائیں, حیوانات میں آپ انسانوں میں آئیں, انسانوں میں آپ مسلمانوں میں آئیں, مسلمانوں میں آپ شیعوں میں آئے, اور شیعوں میں آنے کے بعد آپ باعمل افراد میں آئے. یہ ایسے ہی انتخاب نہیں ہوا ہے آغا, اس کے پیچھے بڑا ایک گہرا فلسفہ موجود ہے. ایسے ہی نہیں, مثلا میں اگر یہ کہوں کہ میں یہاں آ کر بیٹھ گیا فرش اعضا پر کیونکہ جدی پشتی شیعہ ہوں, شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا ہوں, ایک ہندو کا کیا قصور ہے؟ کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا؟ ایک ہندو کا کیا قصور ہے کہ وہ یہاں پہ نہیں آ پا رہا؟ ایک ہندو اس فرش تک کیوں نہیں آ پا رہا؟ کیا وجہ ہے کہ ہندو اس فرش سے روشناس نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ دیگر جو بھی اسامی آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں آپ لاتے رہیے. جناب یہ تو اللہ نے لطف کیا ہے کہ اس دنیا میں دروازے کو کھول دیا, کہ ابھی بھی اگر آ سکتے ہو حسین کے در پر تو کارخانہ ہرسازی سجا ہوا ہے, جس کو ہر بننا ہے ادھر آ جائے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ لطف ہے پروردگار عالم کا. ورنہ ایک بچہ جو ہندو گھر میں پیدا ہو رہا ہے, ایک جو مجوسی گھر میں پیدا ہو رہا ہے, ایک جو عیسائی گھر میں پیدا ہو رہا ہے, کیا وہ روز قیامت یہ سوال نہیں کر سکتا, پروردگار تو ہمیں بھی کسی مسلمان گھر میں پیدا کر دیتا, ہم بھی تجھ کو سجدہ کرتے, تو ہمیں بھی کسی شیعہ گھرانے میں پیدا کر دیتا, ہم بھی حسین حسین کرتے. آغا یہ تو لطف ہے اس کا کہ ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. اس نے اس زمانے کے اعتراف کو اس زمانے میں حتمی طور پر نافذ نہیں کیا. ابھی بھی بہت سے لوگ مستبصر ہیں, اور یہ جو مستبصر بھی ہیں نا, یہ بھی وہی پاکیزہ افراد ہیں کہ جنہوں نے وہاں پر شاید کچھ دیر سے ہی صحیح مگر اعتراف کر لیا تھا. تو کہا ثم خلق جمیع الاشیاء, اور اس کے بعد اللہ نے تمام مخلوقات کو خلق کیا. توجہ رکھیے گا آقا, میں روایت کو دوبارہ دہراؤں گا تاکہ بات آپ کے ذہن میں اترے. ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا بوحدانیت, اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت میں منفرد ہے. خلقت کا ارادہ ہوا تو کیا ہوا؟ خلق محمدا و علیا و فاطمہ, خلق کیا اللہ نے رسول اللہ کو, جناب امیر المومنین کو, اور جناب زہرا کے نور کو. ان انوار کو آپ فقط ان تین میں محدود مت سمجھیے گا. یہ انوار چہار معصومین علی مسلم مراد ہیں. جہاں جہاں روایات میں آ رہے ہیں اولون محمد و آخرون محمد و اوسطون محمد و کلون محمد, جب ان کو خلق کیا ثم خلق جمیع الاشیاء, ان کے بعد اللہ نے تمام چیزوں کو خلق کیا ہے. اور جانتے ہیں تمام چیزوں کے مرتبہ کو کیسے بڑھایا؟ عقیق کو عقیق کیوں بنایا؟ ہیرے کو ہیرا کیوں بنایا؟ عام پتھر کو پیروں میں رلنے کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ عقیق نے سب سے پہلے ان کی ولایت کا اعتراف کیا تو پتھروں میں اتنا عظیم ہو گیا کہ خاتم الانبیاء کی انگشتری کے نگینے میں عقیق کو جڑا گیا. یہ اعتراف ولایت کی وجہ سے ہے. یہ جو مقام بڑھ رہے ہیں نا, میں اور آپ جو فرش ازا پر آ کر بیٹھ رہے ہیں, ہمارے اجداد نے, ہماری ارواح نے خدا وند متعال کی توحید کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا, اور امیر المومنین اور ائمہ اثنا عشر کی امامت کا اعلان عالم ارواح میں کیا تھا, جس کی جزا خدا نے اس حیات میں ہمیں دی ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ ہماری تیسری دنیا ہے, اور رفا کے بقول ہم اس وقت تیسری دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. سن کے آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا نا, تیسری دنیا. یہ تیسری دنیا ہے ہماری. پہلی دنیا عالم ارواح, دوسری دنیا شکم مادر, تیسری دنیا یہ عالم دنیا دنی پس, یہی چھوٹی سی محدود سی. اس کے بعد ایک دنیا ہوگی برزخ, اس کے بعد محشر ہوگا, اور پھر قیامت, اور پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ. تو اس دنیا میں ہر دنیا کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے. ارواح نے اعتراف کیا, اس اعتراف کے نتیجے میں پاکیزہ اسلاب کے ذریعے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام منتقل ہوئی شکم مادر میں. یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا پاکیزہ ہوگا, ان روایات کے فلسفے کو سمجھیے. یہ روایات حتاکی کے لیے نہیں ہیں, یہ روایت توہین ممبر کے لیے نہیں ہے. اس روایت, ان روایات کے پیچھے بڑے بڑے فلسفے پوشیدہ ہیں. وہاں جو اعتراف کیا تھا اس کے ثمرے میں, اس کے نتیجے میں یہاں پر ایک شخص دنیا میں آیا, اور جس گھر میں آیا وہ بھی معین شدہ تھا. عادل ہے نا اللہ. روز قیامت یہ مخلوقات ورنہ سوال نہیں کر سکتی. آگا یہ عقیق سوال کرے, عقیق کو دیکھ کر عام پتھر سوال کرے, پروردگار تو نے اس کو تو خاتم النبیین کی انگلی میں جڑ دیا, انگوٹھی میں جڑ دیا, میرا کیا قصور تھا؟ قصور یہ تھا کہ ولایت کا اعتراف نہیں کیا تھا. جس نے ولایت کا اعتراف کیا وہ قنوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستوں پر بلند ہو رہا ہے. یہ ولایت بہت اہم چیز ہے. اس ولایت کو ہم نے شاید فقط ممبر کی زینت سمجھ لیا ہے, اس ولایت کو اپنی زندگی کی زینت بنائی ہے. بس یہاں میں اور آپ جو فرش زبرا کا بیٹھ پا رہے ہیں نا, ہر چیز کچھ نہ کچھ اثر رکھتی ہے. یہاں تک آنے میں, یہاں تک آنے میں آپ کے, آپ کا پیچھے کا پورا دن کار فرما ہے. توجہ رکھیے گا, ورنہ بہت سے لوگ آتے ہیں, آنے کے بعد اس دہلیز پر قدم رکھے بغیر واپس پلٹ جاتے ہیں. کوشش کیجئے اپنے آپ کو فرش ازا سے منسلک رکھیں, کیونکہ اس فرش کی معنویت ہے. یہ ایسے ہی آپ یہاں تک نہیں آ گئے. یہاں تک آنے کے لیے آپ کی پوری زندگی, بعض دفعہ پورا سال, بعض دفعہ پورا مہینہ, بعض دفعہ پورا ہفتہ, اور بعض دفعہ پورا دن کاؤنٹ کیا جاتا ہے جب آپ کو یہ نعمت ملتی ہے کہ آپ فرش ازا پر یا مسلح پر آ جائیں. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ثم خلق جمیع الاشیاء, اس کے بعد تمام چیزوں کو خلق کیا. کس کے بعد؟ ان انوار ثلاثہ کے بعد تمام چیزوں کو خلق کیا گیا. ان کی ولایت کو ان کے سامنے پیش کیا گیا, جس نے ولایت کو قبول کر لیا اس کے مرتبے کو بڑھایا گیا, اور پھر کہا فہم یحلون ما یشاؤون, یہ اس منزلت پر ہیں کہ جس کو چاہیں کہہ دیں حلال تو وہ ہو جائے حلال. مکان دیکھ رہے ہیں آپ, جس کو چاہیں کہہ دیں حلال تو وہ ہو جائے حلال. فہم یحرمون ما تشاؤون, اور جس کو چاہیں کہہ دیں حرام تو وہ ہو جائے حرام. منزلت سمجھ رہے ہیں آپ مقام تشریح میں حضرات معصومین علیہ السلام کی. پریشان نہ ہو, کیوں ہم نے ان کے در کو تھاما ہے. یہ جس کو چاہیں حلال کہیں, یہ جس کو چاہیں حرام کہیں. خطرناک بات لگ رہی ہے نا آقا, چہروں سے لگ رہا ہے آپ کے کہ آپ کو خطرناک لگ رہا ہے, لیکن اس کے آگے جواب ہے. امام دین دے رہے ہیں مجھے, امام مجھے دین بتا رہے ہیں. اس روایت میں جو شخص آیا ہے محمد بن سنان, اس نے امام سے دین مانگا ہے. امام یہ دین بتا رہے ہیں کہ فہم یہ کون ہے جسے چاہیں کہیں حلال وہ حلال، جسے چاہیں کہیں حرام وہ حرام؟ کتنا خطرناک معاملہ ہے آغا، آپ جانتے ہیں آپ نے دین ان سے کیوں لیا؟ آگے امام بتا رہے ہیں وَلَن يَشَاءُ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، کیونکہ یہ اس منزلت پر ہیں کہ ہر چیز کو حرام نہیں کہتے، یہ اس منزلت پر ہیں کہ ہر چیز کو حلال نہیں کہتے، یہ تو ہرگز کچھ نہیں چاہتے مگر وہ کہ جو اللہ چاہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم نے ان سے دین کیوں لیا؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے یہ اسی کو حرام کہیں گے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ اسی کو حلال کہیں گے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ دو چیزیں محمد مصطفیٰ نے حلال کی تھی میں حرام کر رہا ہوں، یہ اسی کو حلال کہیں گے جس کو رسول حلال کر کے گئے، اور یہ اسی کو حرام کہیں گے جس کو رسول حرام کر کے گئے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اور یہ استقامت ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، ایک مجتمع صلوات پڑھیں میں کہ محمد و آل محمد پر۔ وَلَن يَشَاءُ، ہرگز یہ کچھ نہیں چاہتے۔ عربی میں کبھی لا کے ذریعے نفی ہوتی ہے، کبھی ما کے ذریعے نفی ہوتی ہے، کبھی لم کے ذریعے نفی ہوتی ہے، کبھی ان کے ذریعے نفی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ساری نفیوں کو ہٹا کر اس نفی کو لایا گیا کہ جس میں معنی میں شدت پائی جا رہی ہے۔ وَلَن يَشَاءُ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ معصومین ہرگز کچھ نہیں چاہتے، ان کا ارادہ اپنا ارادہ نہیں ہے، ان کے افعال اپنے افعال نہیں ہے۔ یہ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی منزل پر ہے، یہ وما ینطق عن الہوا کی منزل پر ہے، یہ نہ کچھ چاہتے ہیں نہ یہ کچھ کہتے ہیں، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کہلواتا ہے، اور یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کرواتا ہے۔ ان کی منزلہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کے مقام کو آپ سمجھ رہے ہیں آقا؟ اس لیے ہم نے ان کے در سے تمسک کیا ہے، اس لیے ہم ان کے در سے آ کر جڑے ہیں۔ اور ایک مشہور و معروف واقعہ جو آپ سنا کرتے ہیں، حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ جب بناج کے مومن نے خواب میں دیکھا تھا کہ رسول نے اس کو کچھ کھجوریں دی تھیں، کھجوروں کو گنا تو 18 تعداد تھی، اس کو پتہ چلا حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اسی مسجد میں آئے ہیں۔ یہ پہنچا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، ظاہراً ایسا ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو اس طرح تسلیم نہیں کرتا جس طرح سے مکتب تشیع تسلیم کرتا ہے۔ جب یہ پہنچا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اس کو دیکھ کر تعجب ہوا، یہ پہنچا تھا فرزند رسول خدا سے صرف خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ خواب میں اس نے رسول اللہ کو ایک خاص حالت میں امامہ سر پر، دوش پر ابا، سامنے خرموں کا تج دیکھا۔ اب جب یہ امام رضا علیہ السلام کے پاس پہنچا نا، اس نے دیکھا امام رضا ویسے ہی ابا پہنے، ابائے امام رضا علیہ السلام دوش پر جو ہے وہ ابائے رسول سے مشابہ، امامہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام امامہ رسول سے مشابہ، انداز نشستن امام رضا علیہ السلام یعنی بیٹھنے کا انداز رسول اللہ سے مشابہ، اور اتفاقاً ویسے ہی سامنے ایک خرموں کا تشت ہے جو امام رضا علیہ السلام کے سامنے رکھا ہے، جیسے خرموں کا تشت رسول اللہ کے سامنے خواب میں رکھا ہوا تھا۔ یہ آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد امام رضا علیہ السلام کو سلام کیا، امام رضا نے ویسے ہی مسکراتے ہوئے جیسے رسول نے خواب میں جواب دیا تھا اس کو جواب دیا، اور ایک مشت میں خرمہ اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب اس نے ان خرموں کو گننا شروع کیا، تو تعداد بھی وہی تھی جو خواب میں رسول اللہ کے دیے ہوئے خرموں کی تعداد تھی، تعداد میں بھی فرق نہیں تھا، تعداد بھی وہی تھی جو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرمے دیے تھے۔ اس نے جب گنا نا تو 18 تعداد تھی، خواب میں بھی رسول اللہ نے 18 ہی خرمے دیے تھے۔ اس نے اس خواب کی تعبیر یہ لی تھی کہ میری زندگی کے 18 سال باقی بچے۔ اس نے آگے بڑھ کر امام رضا علیہ السلام سے ابھی خواب نہیں بیان کیا، کہنے لگا یمن رسول اللہ آپ مجھے کچھ اور عنایت فرمائیں، آپ کریم ابن کریم ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ اگر خواب میں میرے جد تمہیں زیادہ دیتے تو حقیقت میں بھی تمہیں زیادہ دیتا، اگر خواب میں میرے جد زیادہ دیتے تو حقیقت میں بھی زیادہ دیتا۔ یعنی امام رضا نے اس کی تعبیر کیا بتائی کہ یہ جو تم اپنی زندگی کے 18 سال گن رہے ہو نا، یہ تعبیر نہیں ہے، اس کی تعبیر اس کی یہ ہے کہ دین کو ہم سے لو، رسول اللہ جو دین چھوڑ کر گئے ہیں ہم بغیر کسی کمی اور کاستی کے تمہیں وہی دین دیں گے جو رسول اللہ کا دین ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تمہیں دین چاہیے اللہ کے رسول کا, تم متدین ہونا چاہتے ہو یا علی, تم متدین ہونا چاہتے ہو, ہم سے آ کر دین لو, دین تمہیں کہیں اور سے نہیں ملے گا. بس یہ حضرات معصومین علیہ السلام منزل شہود پر شاہد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نبوت کے. اس دنیا والوں کو کیا پتا, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازہ کھول لیں تو اس لیے نہیں کہ جو بھی آئے وہ آ جائے, نہیں, اتمام حجت ہے. معلوم ہے رسول اللہ کو علی کے سوا کوئی اور نہیں آئے گا, اور علی ہی آگے بڑھے. کیوں آگے بڑھے؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام شاہد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے. اور یہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو شاہد بن رہے ہیں نا آغا, ایسا نہیں کہ کسی خطیب کے جملات ہیں, کسی شیعہ مقرر کے جملات ہیں, کیونکہ جب فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام بیان ہوتے ہیں عامۃ الناس کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ یہ شیعہ خطبہ آ کر اپنی مرضی سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کو جس طرح چاہتے بیان کرتے. نہیں آغا, ہمارے پاس الحمدللہ فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وہ انبار موجود ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اس میں سب سے زیادہ جلی ہے کہ جس کے فضائل کو اتنا چھپایا گیا, اتنا مٹایا گیا, اتنی سختیوں کے باوجود پھر بھی جو فضائل ہم تک پہنچے ہیں نا وہ بھی اتنے کافی ہیں کہ ناصبی کا دل جلانے کے لیے, اور جس کے دل میں قدورت نہیں ہے اس کو علی کے قلی کو قلی کے قریب لانے کے لیے کافی ہیں. مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. رسول اللہ نے اس لیے دروازہ کھولا تھا, پتا تھا رسول اللہ کو کہ علی کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا. غدیر تک بعثت نے پہنچایا, بعثت سے غدیر تک کا سفر جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشترک کیا, اس کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. غدیر سے ایک سفر اور شروع ہوا, جس سفر کی استقامت, جس سفر کی شجاعت آپ کو کربلا میں نظر آ رہی ہے. بعد از رسول میں نے بیان کیا کہ کس طرح جناب زہرہ سلام اللہ علیہ نے اس ولایت کو ہم تک پہنچایا, اس کے بعد امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا دور, اور پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کربلا کا دور. اور پھر اس کربلا کے میدان میں جب یہ اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو انہوں نے اپنے آپ کو مائیت کی اس منزل پر پہنچایا کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اگر پیاسے ہیں تو یہ بھی پیاس کو برداشت کریں گے. یہ مائیت کی منزل جو کل آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کی تھی, اس مائیت پر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم میں سے فرد فرد کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ چار واقعات جو بیان کیے ان میں سے کون سے؟ پہلا بعثت, دوسرا غدیر, تیسرا کربلا, چوتھا ظہور. اس طرف توجہ رکھیے کہ اب یہی کربلا, یہی سفینہ حسین مجھے اور آپ کو ظہور کی منزل تک لے کر جائے. اور جو استقامت کربلا نے دی ہے, جو شجاعت کربلا نے دی ہے, جو جرت کربلا نے دی ہے, یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ کربلا میں وہ مائیں جو اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہیں, شب عاشور کا اگر میں منظر آپ کے سامنے بیان کروں, آپ نے سن رکھا ہوگا علامہ سے. اگر دیکھیں ایک طریقہ ہمارے وہاں رائج ہے, ہماری مائیں ازخانوں میں لا کر بچوں کو گروی کرتی ہیں اور پورے سال بچے کی حیات کی دعا کرتی ہیں. ایک کربلا کی مائیں تھیں, اور یہ کربلا کی مائیں کون تھیں آغا؟ یہ کربلا کی مائیں وہ تھیں جو اپنے بچوں کو شب عاشور بٹھال کر یہ بتا رہی تھیں کہ کل قربانی کا دن ہے, کل تمہیں حسین ابن علی علیہ السلام پر اپنی جان کو قرب. حسین ابن علی کیا عموماً مرثیوں میں, نوحوں میں, سلام میں, کلام میں, خطابت میں ہم رشتہ داریوں کو لے کر آتے ہیں, لیکن اگر کربلا کے شہدا کے مقام کو درک کیجئے, درک کرنا پڑے گا ان کو. جناب زینب جو بچوں کو قربانی کا درس دے رہی ہیں نا, درست ہے ماموں ہیں امام حسین علیہ السلام, لیکن جناب زینب ماموں پر نہیں امام پر قربان ہونے کا درس دے رہی ہیں, امامت کی راہ میں قربانی ہے. علی اکبر نے بابا پر قربانی نہیں, حجت خدا پر اپنے آپ کو قربان. درست ہے حجت خدا ان کے بابا ہیں, لیکن علی اکبر علیہ السلام قربانی کیوں دے رہے ہیں؟ حجت خدا پر. عباس قربانی کیوں دے رہے ہیں؟ حجت خدا. ولی اللہ حسین ابن علی سبط نبی نواسہ رسول, ہر ایک شخص اپنے آپ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر رہا ہے. اور اس رمز کو سمجھیے جو معصومین نے سمجھانا چاہا ہے. سب
جب زیارت پڑھتے ہیں آقا میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ بے ابی و امی یا ابا عبداللہ، اے آقا اور مولا حسین میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہی کہتے ہیں نا آقا. اور یہ کہتے ہوئے ہمارے دل میں رتی برابر کوئی ریب نہیں، ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری آبرو، سب حسین ابن علی کی خاک پاپا قربان. پوری دنیا بے ابی و امی یا ابا عبداللہ. لیکن ایک کربلا کے میدان میں ایسا ہے کہ جس کے لیے حسین ابن علی یہ کہے بنفسی انت یا اخی، اے عباس آپ پر حسین قربان. یہ عبارت امام حسین علیہ السلام کی جناب عباس کے لیے حضرت عباس کے مقام کو بیان کر رہی ہے آغا. امام معصوم ایسے ہی کسی کے لیے نہیں کہہ دیتے بنفسی انت یا اخی، مقام حضرت عباس. خدا آپ کو کربلا لے کر جائے، ہم سب انشاءاللہ کربلا جائیں. وہاں جیسے ہی حرم میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں نا، مولا عباس کے زری کے اندر جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا بینر لگایا جاتا ہے محرم میں، اس پر یہی عبارت لکھی ارکب بنفسی انت یا اخی. یہ کس وقت کہا مولا حسین نے مولا عباس کو؟ جب شب عاشور لشکر پیش رفت کر رہا تھا امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. بعض روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو بلایا، بعض میں ہے جناب عباس نے آ کر مولا حسین سے کہا آقا لشکر آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. کہا عباس جاؤ جا کر دیکھو کیا ہے، معاملہ کیا ہے. حضرت عباس علم دار علیہ السلام گئے، جانے کے بعد عباس علم دار علیہ السلام آئے، کہا آقا وہ چاہتے ہیں کہ جنگ آج ہی ہو، نو محرم کا دن تھا، جنگ آج ہی ہو. امام حسین علیہ السلام نے کہا ارکب بنفسی انت یا اخی، میرے بھائی سوار ہو، آپ پر حسین قربان، جا کر ذرا ایک شب کی مہلت تو لے کر آؤ. انی احب الصلاح، میں نماز سے بڑی محبت کرتا ہوں. میں تلاوت قرآن سے بڑی محبت کرتا ہوں. میں دعا اور مناجات و استغفار سے بڑی محبت کرتا ہوں. اگر آپ مجھے بتائیے کہ کیا کربلا کے میدان میں کوئی اور جوان نہیں تھا جو مہلت دے لیتا؟ یہ عباس علمدار ہی کیوں، سب سے شجاع ہے نا، بعد سید الشہداء کربلا کے میدان میں جو لوگ میدان کارزار میں گئے ان میں سب سے شجاع حضرت عباس. حتیٰ فضیلت کے اعتبار سے بھی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی آپ زیارت کریں، کہیں السلام علیک یا سید الشہداء. حضرت عباس کے حلم حرم میں آئیں، السلام علیک یا افضل الشہداء. بعد سید الشہداء سب سے بلند مقام حضرت عباس کا نظر آ رہا ہے کربلا میں. اب دیکھ رہے ہیں منزلت رفیع حضرت عباس علم دار علیہ السلام کی، اس رفت کے پیچھے راز کیا ہے، اس بلندی کے پیچھے رمز کیا ہے. حضرت عباس کے اور بھائی بھی تو تھے لیکن جو مقام عباس کا ہے وہ کسی اور کا نہیں. شہداء کربلا بھی ہیں وہ، لیکن عباس علمدار عباس، ولایت پر عباس نے اپنے آپ کو ایسا فنا کیا، ایسی مائیت کی منزل پر پہنچے، ایسی مائیت کی منزل پر پہنچے، ایسی مائیت کی منزل پر پہنچے کہ اب امام حسین جیسی ہستی یہ کہیں بنفسی انت یا اخی. بس عزیزان محترم، حضرت عباس گئے ایک رات کی مہلت لے کر آئے. اور میں جب بھی یہ جملہ کہتا ہوں یہ وضاحت ضرور کرتا ہوں، امام حسین ہے کریم. یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ مہلت لے کر آئے، مقتل کی بعض عبارتوں کا تجزیہ و تحلیل کیا کریں، عادی ہوں اس کے. کل میں نے شاید آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ عاشورہ کا دن گزر رہا تھا، امام حسین کے چہرے کی تابانی بڑھ رہی تھی، تابانی حسین کے چہرے کی نہیں، لوگوں کی نگاہوں سے غلاف ہٹ رہے تھے. امام حسین کا تو نور اکمل ہی تھا. امام حسین نے مہلت لی نہیں ہے، امام حسین نے مہلت دی ہے. یہ کریمی ہے امام حسین کی. کریم جب بھی کچھ دیتا ہے نا آغا تو دیتے ہوئے احساس نہیں کراتا کہ میں دے رہا ہوں. یہ امام حسین کی کریمی تھی کہ تم میں سے جو حور ہو وہ ادھر آ جائے. یہ امام حسین نے مہلت دی ہے، انداز کیا ہے لگ رہا ہے لی ہے. ایک شب کی مہلت ملی، روز عاشور آیا، ایک ایک کر کے سب نے اپنی فداکاری مولا حسین کے سامنے پیش کی, سب نے قربانیاں پیش کی. اصحاب گئے گھوڑے سے گرے, اوفائی تو ابن رسول اللہ, اے رسول اللہ کے فرزند کیا ہم نے اپنا وعدہ وفا کر دیا. انصار گئے شہید ہو گئے. اہل بیت میں سے حضرت عباس وہ ہستی ہیں کربلا کے میدان میں, وہ ہستی ہیں جو امام حسین اور حضرت عباس کی شہادت کے درمیان دو بچوں کا فاصلہ ہے غالباً, ایک عبداللہ ابن حسن, دو یا تین بچوں کا فاصلہ بیان کیا جاتا ہے عبداللہ رضی کو اگر آپ جناب علی اصغر سے جدا سمجھیں تو. ایک جناب علی اصغر کی شہادت, ایک عبداللہ ابن حسن کی شہادت, اور اس سے پہلے حضرت عباس اور آخر میں امام حسین. یہ کربلا کے شہدا کی تفصیل. جب سب شہید ہو گئے, سب شہید ہو گئے, عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین علیہ السلام کے سامنے آئے. آنے کے بعد سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حسرت کی نگاہ عباس کے چہرے پر ڈالی, اور چہرے پر نگاہ ڈالنے کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے ارادے کو سمجھ گئے. کہ عباس جانا چاہتے ہو؟ کہا مولا اذن بغا دیں تو عباس بھی میدان میں جائے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا فرمایا عباس تم میرے لشکر کی علم بردار ہو. مقتل نے لکھا نظرہ یمیناً و شمالا, میں موسوعات میں پڑھ رہا تھا یہی جملہ تھا نظرہ یمیناً و شمالا. عباس علمدار نے یہ کہا نہیں کہ مولا وہ لشکر کہاں ہے, صرف دائیں بائیں دیکھ کر احساس دلائے مولا اب وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کا میں علمدار ہوں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس یہ بچوں کی آلتش کی صدائیں سن رہے ہو, جاؤ جا کر خیمے میں پانی کی کچھ سبیل کرو. عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں آئے. آنے کے بعد ایک مشکیزہ اٹھایا, بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں عباس جناب زینب سے کے خیمے میں گئے اور جا کر دروازے پر سلام کیا اور سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا عباس جانے کے لیے آئے ہو, میں تمہیں روکوں گی نہیں, میں تمہیں روکوں گی نہیں, بس عباس یہ سنتے جاؤ کہ جب میرے بابا کی شہادت کی شب تھی تو میرے بابا نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ زینب ایک وقت آئے گا کہ تیرے بازوؤں میں رسن بنے گی, تیرے سر سے چادر چھلے گی. میں یہ سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس بہن کے ہاتھوں میں کون رسن باندھ سکتا ہے, اس کے سر سے کون چادر چھین سکتا ہے, لیکن عباس مجھے یقین تھا کیونکہ قول امام ہے یہ ہو کر رہے گا. اب زینب کو یقین ہو گیا کہ اب زینب کے سر پر چادر نہیں بچے گی, اب زینب کے بازوؤں میں رسن بندھے گی. عباس علمدار گھوڑے پر سوار ہوئے, نہر کا رخ کیا, دریا پر پہنچے, مشکیزے کو بھرا, بھر کر واپس آنا چاہا. مقاتل نے لکھا ہے عباس نے ہاتھ میں پانی کو اٹھایا اور دہن کے نزدیک لے کر آئے. مقاتل لکھتے ہیں کہ گویا عباس اپنے کام و دہن کو آب فرات سے تر کرنا چاہتے تھے, مگر میں یہ کہتا ہوں عباس نے پانی کو اٹھایا, پانی پر نگاہ ڈالی, واپس دریا میں پانی ڈال کر نہر القمہ کو اس کی اوقات بتا دی. اے نہر القمہ تیری یہ مجال, تو بہتی رہے, حسین کے بچے پیاسے ہو, حسین کے بچے پیاسے ہو. عباس علمدار نے سواری سے کہا ہے اس پہ بوفا تو پانی پی لے, مگر سواری نے بھی رخ کو موڑ لیا, پانی نہ پیا. امام حسین کی پیاس کو یاد کیا, گریا کیا, پشتے فرس پر سوار ہوئے. شہید متحری لکھتے ہیں عباس اب اس راستے سے واپس نہیں جا رہے جس پر پہرا ہے, بلکہ اس راستے سے واپس جانا چاہا کہ جہاں پر نخلستان ہے اور احتمال دیا جا سکتا تھا کہ وہاں پر کوئی پہرا نہ ہو, مگر ایک لعین شجر کے پیچھے چھپا ہوا تھا. آگے بڑھا, دایا بازو قلم کیا, دوسرا آگے بڑھا, دوسرا بازو قلم کیا, علم ٹھنڈا ہوا, دانتوں کو مشکیزے سے سنبھالا, خیمے کا رخ کیا, تیر چلنے لگے, تلوار کے وار ہونے لگے. عباس علمدار کی رفتار میں فرق نہ آیا, ہرملا نے تیر کو کمان میں جوڑا, تیر رہا کیا, عباس کی آنکھ میں بے بست ہوا, رفتار میں فرق نہ آیا, دوسرا تیر جوڑا, عباس جھک رہے تھے, سینے میں بے بست ہوا, رفتار میں فرق نہ آیا, اور جو تیر چلا عباس علمدار کا مشکیزہ چھدا, مشکیزے کا پانی بہا, جب تک خون بہ رہا تھا عباس کی رفتار میں فرق نہ آیا, مگر جب پانی بہ گیا عباس نے گھوڑے کو روک دیا. اب تک کسی کی جرت نہ تھی سامنے آتا, مگر ایک لعین جب ہاتھ کٹ گئے, ایک لعین آگے آیا, سر پر گرز گوار کیا, پشتے فرس
سے آزم سفر زمین ہوئے، خیمے کا رخ کیا، مولا کو سلام کیا، مولا سرانے آئے، زخمی بھائی کا سر اٹھا کر زانوں پر رکھا، خوشبو کو محسوس کیا، آنسو بہانے لگے، آقا آخری وقت میرے سرانے آپ آ گئے، جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو کون کون ہوگا جو سر ناظری کو آغوش میں لے، زخموں سے ریز، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم ہے.